السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نکالیے صفحہ نمبر 42، 42، علماء سو اور علماء حق. علماء عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو، فاعل کے وزن پر، جس نے علم حاصل کیا ہو. پھر یہ کہ علماء کے درجے ہیں، لیولز ہیں. بعض لوگ، یعنی اس کی چونکہ کوئی حد نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں، اور خاص طور پر وہ علم جو اللہ کے کلمات پر مبنی ہو. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اتنے ہی اور بھی ہوں اور سارے درخت کلمے بن جائیں تو میرے رب کے کلمات پھر بھی ختم نہ ہوں. اللہ کے علم کے مقابلے میں انسانوں کا علم قطرے برابر بھی نہیں جو سمندر کے مقابلے میں ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سورۃ طہٰ میں فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم میں سے ہر ایک کو علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کوئی نئی بات نہ سیکھیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہو کہ جس سے میرا آج میرے کل سے بہتر ہو، میرا حال میرے ماضی سے بہتر ہو. کیونکہ ہم روٹین میں بہت سے اعمال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، روٹین کے کام کرتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، بس وہ ایک مونوٹنس سی لائف ہے. تو کچھ کہہ نہیں پاتی کہ کون سی چیز ہے جو کل کے مقابلے میں آج میں نے اچھی کی. تو بسا اوقات اعمال کے اعتبار سے ہم کل کے مقابلے میں آج اس کو انکریز نہیں کر پاتے، زیادہ نہیں کر پاتے، یا کوئی بہت بڑے درجوں پہ نہیں پہنچ پاتے. تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہر روز اپنے علم میں، نفع مند علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو علم روشنی ہے، علم خیر اور بھلائی کے دروازے کھولتا ہے. اور جب علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً طرح طرح کے اعمال کرنے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور یوں غیر محسوس طریقے سے آج کل سے بہتر ہوتا جاتا ہے. انسان اپنا تزکیہ کرتا چلا جاتا ہے، انسان اپنی برائیوں سے، اپنی خامیوں سے آگاہ ہوتا جاتا ہے، نیکی کا حریص ہوتا ہے، قناعت کر کے بیٹھ نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ کی فکر میں رہتا ہے، کبھی اپنے اعمال پر راضی نہیں ہوتا، اور اس طرح اس کو موقع ملتا چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے آج کو کل سے بہتر کر سکے. تو علم حاصل کرنے کی تو کوئی حد نہیں، لیکن جو بھی علم حاصل کرتا ہے، اور خاص طور پر علم حاصل کرنے کے ایک درجے تک پہنچ جاتا ہے، وہ علم کے ایک درجے کو حاصل کر لیتا ہے اور علم والا کہلاتا ہے. ہم سب اپنے آپ کو عالم یا علماء تو نہیں کہتے، لیکن بہرحال ہم طالب علم اور علم والوں کے راستے پر ضرور ہیں. تو جب ہمارا تعلق علم والوں سے ہو گیا تو ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی کہ اب ہم اس علم کی قدر کریں، ہم علم کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، خاص طور پر علم دین کے ساتھ. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، امی نہیں ہیں، اب کتاب جانتے ہیں. تو کتاب جاننے کے تقاضے کیا ہیں؟ علم والوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. ابن الجوزی لکھتا ہے کہ علماء سو، برے عالم، وہ ہے جن کا علم حاصل کرنے سے مقصود دنیوی آسائش، یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنا، دنیا داروں کی نظروں میں اعتبار حاصل کرنا، کہ جو لوگ دنیا میں آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کی نگاہوں میں مقام پانا، کہ وہ ہمیں کچھ سمجھے اور ہمیں اہمیت دیں، اور جاہ منزلت تک پہنچنا ہو، یعنی ہمیں اس علم کے ذریعے بڑے درجے حاصل ہوں اور ہم پہچانے جائیں اور ہم لوگوں میں شہرت پائیں اور اور ہمارا نام ہو. تو بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اس کے پیچھے ایک نیت اور ایک غرض ہوتی ہے, اور وہ غرض کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا, نہ کہ دنیا میں نام پیدا کرنا. کیونکہ بہت سے لوگوں کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا, کوئی ڈگری حاصل کرنے کا, کہ وہ اس کے ساتھ اب پہچانے جائیں کہ ہاں فلاں نے تو یہ کورس کر رکھا ہے, یا فلاں کے پاس تو یہ عالمہ کی ڈگری ہے, یا فلاں کے پاس تو یہ مرتبہ ہے. یہ غرض نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے ایسا علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہو, تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یعنی جو شخص دین کا علم کس لیے حاصل کرے, کہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل کرے, تو پھر اس کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں, حتیٰ کہ خوشبو بھی نہیں ملے گی. خواہ وہ ساری زندگی دنیا میں قرآن حفظ کرے اور بڑی بڑی تفسیریں پڑھے اور علماء کے حلقوں میں جائے, لیکن مقصد اس کا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا کی شہرت ملے, یا دنیا میں نام ملے, یا دنیا میری آسان ہو جائے, تو اس سے بری نیت کوئی نہیں ہوگی. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا, جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے کہ اب میں بھی جواب دے سکتا ہوں, یا جہلاء سے جھگڑے, یعنی جن کے پاس علم نہیں ان سے بحثیں کرنی شروع کر دے, یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے کہ دیکھو میں علم والا ہوں, میرے پاس بہت کچھ ہے, تو وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی جہاں علم حاصل کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے, وہاں اگر نیت غلط ہے تو پھر فائدہ کچھ نہیں. تو ہمیں کس چیز سے بچنا ہے؟ کسی کے مقابلے سے, کہ چونکہ اس کے پاس یہ ڈگری ہے لہٰذا مجھے یہ ڈگری حاصل کرنی, اس لیے نہیں سیکھنا علم کہ میں اس کے مقابلے پہ آ جاؤں, میں بھی اس جیسا بن جاؤں یا اس سے آگے نکل جاؤں. اور دوسری طرف جن کے پاس علم نہیں, ان سے شفقت کا معاملہ کرنا ہے, ان سے بحثیں نہیں کرنی, ان کو حقیر نہیں سمجھنا کہ تمہیں یہ بھی نہیں آتا, تمہیں وہ بھی نہیں پتا, کل تک ہمیں کہاں آتا تھا. اگر اللہ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے. بعض سلف نے کہا, موت کے وقت سب سے زیادہ ندامت کوتاہی کرنے والے عالم کو ہوتی ہے. یعنی جس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتا, اس پر عمل نہیں کرتا, اس کی پرواہ نہیں کرتا, اسے استعمال نہیں کرتا, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, اس سے فائدہ نہیں پہنچاتا. معلوم ہونا چاہیے کہ عالم پر صرف اوامر و نواہی کی پابندی ہے. اوامر سے کیا مطلب ہے؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا, جیسے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, اور نواہی جن سے روکا کہ یہ نہ کرو. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو اور جائز چیزوں سے پرہیز کرے. یعنی عالم کے اوپر پابندی کس چیز کی ہے؟ کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کرے, جس سے منع کیا اس سے رک جائے, لیکن یہ نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا بیٹھے. اور جو چیزیں اللہ نے جائز اور حلال قرار دی ہیں ان سے بھی رک جائے, کیونکہ جن چیزوں کو اللہ نے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے, مثلا کلو من طیبات ما رزقناکم, تو انسان کہے چونکہ اب میں عالم ہو گیا ہوں تو اس لیے مجھے کھانے پینے سے کوئی سروکار نہیں. ہاں, اسے یہ ضرور چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو دنیا تھوڑی حاصل کرے, یعنی پھر وہ علم کے راستے کی قدر کرے اور اس میں آگے بڑھے, نہ کہ دنیا میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جائے. کیونکہ دنیا کی طرف بڑھنے والے تو بہت سارے ہیں, اور اگر علم والے بھی علم کی خدمت چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ گئے تو پھر لوگوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ پھر علم کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک جسم ہر قسم کی چیز کو قبول نہیں کرتا, لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری بڑے خوش خوراک تھے اور کہا کرتے تھے, جب تک تم گھوڑے کو اچھی خوراک نہ دو گے وہ کام نہیں کرے گا. یعنی ان کی طبیعت مختلف تھی, وہ کھانے پینے کے معاملے میں ہر چیز نہیں کھا لیتے تھے, وہ اچھی چیز کھاتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ کس نیت سے کھاتا ہوں؟ تاکہ پھر زیادہ کام کر سکوں. ان کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی سخت زندگی پر بھی صبر کر لیتے تھے. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. تو ایک چیز جو سب کے لیے ہے ہر طرح کے عالم کے لیے وہ کیا ہے بتائیے. نمبر ایک, جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرے اور جس چیز سے رکنے کو کہا رک جائے. لیکن باقی جو تقویٰ کے مختلف لیولز ہیں یا کام کرنے کے علم حاصل کرنے کے درجے ہیں وہ بھی مختلف ہیں, علم سکھانے کے درجے بھی مختلف ہیں اور علم کی راہ میں قربانیاں کرنے کے بھی درجے مختلف ہیں, وہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ہے. کچھ لوگ بہت صبر کر سکتے ہیں, بہت زیادہ محنت کر لیتے ہیں, وہ دو چار گھنٹے سو کر بھی بہت کام کر لیتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو جب تک چھ گھنٹے نیند نہ ملے وہ چل نہیں سکتے, وہ طبیعتیں مختلف ہیں نا. تو ان معاملوں میں پھر کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک سے حساب اتنا ہے جتنی اس کے اندر اللہ نے استطاعت رکھی ہے. علماء حق کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں اور آخرت کو بزرگ یعنی بڑا جانتے ہیں, یعنی ان کی پرائرٹی آخرت ہوتی, ہر چیز میں آخرت کا پہلے سوچتے ہیں دنیا کا بعد میں سوچتے ہیں, اور ان کے افعال ان کے اقوال کے مخالف نہیں ہوتے, یعنی قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا, اور ان کا میلان یعنی ان کا رجحان انکلینیشن اس علم کی طرف ہوتا ہے جو آخرت میں نفع دے, آخرت میں فائدہ دے. وہ زیادہ مفید کو پسند کر کے تھوڑے فائدے والے علوم کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی نفع مند علوم بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کے بھی درجے ہیں. کوئی علم بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے آخرت کے اعتبار سے, کچھ کم فائدہ مند ہے, تو وہ اس میں پھر اپنی چوائس رکھتے ہیں کہ جو زیادہ فائدہ دیتا ہے اس کی طرف زیادہ حریص ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو کم فائدہ دیتا ہے. وہ زیادہ مفید کو پسند کر کے تھوڑے فائدے والے علوم کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت شقیق بلخی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حاتم سے کہا, تم اتنی مدت میرے پاس رہے تم نے کیا سیکھا, تم اتنی مدت میرے پاس رہے تم نے کیا سیکھا. انہوں نے جواب دیا آٹھ باتیں. اب کوئی کہنے والا کہے اتنے سالوں میں صرف آٹھ باتیں سیکھی, کیا تھی وہ آٹھ باتیں؟ پہلی یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے, یعنی کسی نہ کسی سے وہ شدید محبت کرتا ہے, اور جب وہ قبر میں جاتا ہے تو محبوب جدا ہو جاتا ہے, یعنی دنیا میں تو وہ چیز کسی نہ کسی طرح حاصل کر ہی لیتا ہے, اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے, کسی کو مال و دولت سے محبت ہوتی, کسی کو انسانوں سے, کسی کو اپنی اولاد سے, کسی کو علم سے, کچھ لوگوں کو اقتدار سے بڑی محبت ہو, یعنی کسی نہ کسی چیز سے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ جو ہی انسان فوت ہوتا ہے تو وہ چیز پیچھے رہ جاتی, ساتھ نہیں جاتی. بس میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ قبر میں میرے ساتھ رہیں. آپ سب نے پڑھ رکھا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, جو ہی انسان کو لٹایا جاتا ہے تو ایک طرف سے اس کی نماز آ جاتی ہے, دوسری طرف سے روزہ آ جاتا ہے, پھر ایک طرف صدقہ آ جاتا ہے, پھر اسی طرح باقی اعمال جو ہیں وہ اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, اور اس طرح وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے, اور وہ اس کے حق میں ایک طرح سے سفارشی بن جاتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جبکہ ماں باپ, عزیز و اقارب, دوست, رشتہ دار, مال و دولت, گھر بار, کاروبار, اقتدار سب پیچھے رہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں, یعنی سب سے زیادہ محبت اچھے کاموں سے ہو گئی. دوسری یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھا, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور نفس کو خواہشات سے روکا, تو میں نے اسے خواہشات کو روکنے کی مشقت دی اور میرا نفس اللہ کی عبادت پر آ کر ٹھہر گیا, یعنی عبادت میں دل زیادہ لگنے لگا, عبادت میں دھیان زیادہ لگنے لگا. امام ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں, وہ بعد کے عالم ہے, یہ عبد الرحمن ابن الجوزی ہیں, بہت سے لوگ دونوں کو مکس کر جاتے ہیں, ابن الجوزی اوپر لکھا ہوگا کتاب کے باہر, آپ باہر پڑھیے, اور وہ ہے ابن القیم الجوزیہ, ہاں کے ساتھ آخر میں. ان کی کتابیں بھی بہت مفید ہیں, انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی توفیق دی تو پھر کسی اور موقع پر آپ کو ان کی کوئی کتاب پڑھائی جائے گی. ان کی کتاب الفوائد, تو وہ لکھتے ہیں کہ چار چیزیں کفر کے ارکان ہیں, جیسے اسلام کے ارکان ہیں نا پانچ, جو انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتے ہیں, تو اسی طرح کفر کے چار ارکان ہیں, جن میں سب سے پہلا تکبر ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا واستکبر, تکبر کیا تھا. تکبر جب انسان میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا, کفر ہو گیا. دوسری ہے حسد. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ کس سے؟ آدم سے. جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، وہ ضد میں آ جاتا ہے، بات نہیں مانتا. پھر تیسری چیز ہے غضب، غصہ، اینگر. جب حسد ہوتا ہے تو انسان کو غصہ بہت آتا ہے، بہت بات میں غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو انسان عدل اور انصاف کی بات نہیں کر سکتا. اور چوتھی چیز ہے خواہشات. خواہشات انسان کو اندھا بہرا کر دیتی، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے دیتی. مثلا کسی کو مال کی خواہش ہوتی، اب وہ مال کمانے میں اتنا مصروف ہے کہ عبادت کا وقت ہی نہیں اس کے پاس، نماز تاخیر سے پڑھ رہا ہے، کبھی قضا کر رہا ہے. کسی کو باتوں کی بڑی خواہش ہوتی، وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، آزان ہو گئی، نماز ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو ہی آزان ہوتی اجنبی ہو جاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اجنبی ہو جاتے، گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہم کو، دھیان کسی اور طرف لگ جاتا. اب وہ کتنا بھی پسندیدہ کام ہو رہا ہے، مثلا مزے مزے کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ گپ شپ لگی ہوئی ہے، یا دوستوں میں بیٹھے ہیں، یا کچھ اور واچ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی محبت نہ ہو تو انسان خواہشات سے نکل نہیں سکتا. تو خواہشات بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی طرف جانے میں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھا، او نہن نفس عن الہوا، اس کے بعد آگے آتا ہے نا فإن الجنة ہی المأوى. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پھر خواہشات سے روکا، بس اس حد پر رک گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواہشات کو مار دینا چاہیے، ہمارے دین کا سبق نہیں ہے کہ خواہشات کو کچل دو، یہ اور مذاہب میں ہے. ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، جو بھی اللہ نے ہمارے لیے حلال، جائز اور طیب اور اچھی چیز میں خوشی رکھی ہے، اس خوشی سے اپنے آپ کو محروم کرنا زیادتی ہے. کیونکہ انسان کے نفس کے بھی حق ہے، انسان کے ذہن کا بھی حقوق ہے، انسان کے عقل کا حق ہے، انسان کے جسم کا حق ہے، تو مختلف حقوق ہیں ہمارے جسم کے بھی ہم پر. تو خوش ہونا منع نہیں، لیکن خوشی ایک لمٹ میں، یہاں تک خوشی کی حد ہے، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد اللہ کی پکار آ گئی، ساری خوشی وہیں روک دی جائے. اب ہر چیز سے اجنبی ہو کر انسان اللہ کے آگے جھک جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے گھوڑے کو کھینچ لیا، کنٹرول کر لیا. تیسری یہ کہ میں نے دیکھا کہ جس کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ بھی سوچ لیجئے کس کس چیز کو آپ بہت سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں اور اسے بچا کے رکھتے ہیں اور پھر لاکرز میں رکھتے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو جب بھی میرے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز آئی میں نے اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے پاس جمع کرا دیا تاکہ وہ میرے پاس باقی رہے. لیکن ہم اسے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. چوتھی یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مال اور حسب نسب اور بزرگی کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کس چیز سے پرکھتے ہیں اور تولتے ہیں کہ کسی کے پاس مال کتنا ہے، کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، دنیاوی سٹیٹس کیا ہے، لوگوں کے اندر یہ چیزیں تلاش کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اتقاکم، تاکہ میں اللہ کے نزدیک معزز بن جاؤں، میرا مقام وہاں بلند ہو جائے. پانچویں یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی اچھی چیز مل گئی، کوئی نعمت مل گئی، کوئی آگے نکل گیا تو وہ اس پر جلنے لگتے ہیں، پھر اس کی غیبت کرنے لگتے ہیں، اس کو نقصان دینے لگتے ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان میں زندگی کے اسباب تقسیم کیے. کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اس کے اپنے کیے سے نہیں، اللہ کی تقسیم سے ملا، اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا. اور حسد چھوڑ دیا کہ جس کے پاس جو ہے اللہ اس کو مبارک کرے، اور مجھے پھر اس کے بعد تکلیف نہیں ہوئی کبھی سوچ کر کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے. چھٹی یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو. تو میں نے لوگوں کی دشمنی چھوڑ کر صرف شیطان سے دشمنی باقی رکھی. ساتویں یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رزق کی تلاش میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں، یعنی عزت نفس تک قربان کر دیتے ہیں جہاں رزق کا معاملہ ہو. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دیکھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. تو ان چیزوں میں مشغول ہو گیا جو اس نے میرے ذمے لگائی ہیں، جو میرے فرائض ہیں، اور اس کی فکر چھوڑ دی جس کا میرے لیے اس نے ذمہ لیا ہے. آٹھویں یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنی تجارت اور صنعت اور جسمانی صحت پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ سب بہت ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، کیونکہ اس میں سے کون سی چیز ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے پاس رہ سکتی ہے اور اس کو نقصان نہیں. تجارت کسی وقت بھی بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، صنعت کوئی کاریگری سکل، کچھ بھی جسمانی نقص ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری سکل دھری رہ جائے. جسمانی صحت اگر خراب نہ ہو تو بڑھاپا تو منتظر ہے ہی، اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں. اور علماء حق کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بادشاہوں سے کھچے رہتے ہیں اور ان کے ملنے ملانے سے پرہیز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں ابن الجوزی رحمہ اللہ تھے، یعنی جو ان کا دور تھا، اس میں عباسی حکومت تھی، اور عباسی حکومت بھی زوال پذیر ہو چکی تھی، اور بادشاہ جو تھے وہ آل ان آل ہوتے تھے. تو بعض اوقات وہ ایسے احکام جاری کرتے کہ جس میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا. اب اس کے لیے، اس ظلم و ستم کو روا رکھنے کے لیے وہ علماء کو استعمال کرتے تھے اور ان سے فتوے لے لیتے تھے، اور علماء کو بادشاہوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، جاہ و مرتبہ اور منزلت حاصل کرنے کے لیے پھر وہ بات کہنی پڑتی تھی جو ان کو خوش کرے، نہ کہ وہ جو اللہ کو راضی کرے. لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء حق، چونکہ دنیاوی شہرت، قدر منزلت اور مال و دولت ان کی خواہش نہیں ہوتی، لہذا وہ بادشاہوں کے پاس نہیں جاتے کہ ان سے کچھ حاصل کر سکے، کیونکہ بادشاہوں کے پاس جانے میں خطرہ تھا کہ اگر جائیں گے تو وہ ان سے، کیونکہ علماء کی اس دور میں بہرحال اتنی عزت ضرور تھی کہ علماء جو کچھ کہتے تھے لوگ مانتے تھے، تو بادشاہ جو چیز براہ راست نہیں منوا سکتے تھے وہ علماء کے ذریعے منواتے تھے. تو علماء ایک طرح سے ٹول بن جاتے تھے ان کا. تو جو علماء حق تھے وہ کیا کرتے تھے؟ بادشاہوں سے بچ کے رہتے تھے تاکہ کہیں ہمارے ذریعے وہ اپنا کوئی غلط کام نہ کر سکیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فتنے کے مقامات سے بچو، فتنے کی جگہوں سے بچو. فتنے کی جگہ کون سی؟ کہ جس میں پڑھ کر انسان اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے. سورۃ الحدید کی آخری آیات میں آپ نے دیکھا کہ منافقین کو کہا جائے گا جب وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے دے دو کیونکہ ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، تو جواب کیا دیں گے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم ورتبتم وتربصتم وغرتکم الامانی، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا اور تمہیں لمبی لمبی خواہشات میں دھوکے میں ڈالے رکھا، اور تم انتظار میں رہے کہ اچھا یہ ہو جائے تو پھر میں اللہ کے دین کی طرف آؤں گا. پوچھا کہ وہ کون سے مقامات ہیں، تو فرمایا عمراء کے دروازے. تم میں سے کوئی آدمی امیر کے پاس جاتا ہے تو اس کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف نہیں بول سکتے، اگر بولیں گے تو پھر وہ شامت آئے گی، یا اس کی جھوٹی تعریف کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان ایسے انسان سے ملے ہی نہ کہ جہاں جا کر اس کے ایمان میں کمی آئے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ عمراء کے دروازوں پہ جاتا ہے تو اس سے بچو، وہ چور ہے. بعض سلف نے کہا، جتنی تم ان سے دنیا حاصل کرو گے اس سے زیادہ وہ تمہارا دین خراب کریں گے. علماء حق کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے، ججمنٹل نہیں ہوتے، فوراً فوراً فیصلے نہیں کرتے، اور صرف وہی فتویٰ دیتے ہیں جس کا ان کو یقین ہوتا ہے. اس موقع پر میں آپ سب سے بھی خصوصی گزارش کروں گی کہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں، فوری فوری فیصلے نہ سنا دیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. خیر خواہی کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں لیکن جلدی نہ کریں اور لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں. سلف یعنی ابتدائی دور کے جو علماء تھے، فتوی کو ایک دوسرے پہ ٹالتے جاتے. یعنی اگر کوئی ایک سے پوچھنے آتا تو وہ کیا کہتا ہے, تم فلاں سے پوچھ لو, وہ زیادہ جانتا ہے. وہ اس کے پاس جاتا تو وہ کسی تیسرے کا نام لیتا کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ, وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے, وہ زیادہ اچھا جواب دے گا تم کو. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ لاؤ میں بتاؤں مجھے زیادہ پتا ہے, وہ کیا جانتا ہے, تم اس کے پاس گئے کیوں تھے, پہلے ہی میرے پاس آتے. فتوا کو ایک دوسرے پہ ٹالتے جاتے یہاں تک کہ پہلے کے پاس ہی آ جاتا, گھوم گھوم کر اسی کے پاس آ پہنچتا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے کہا, میں نے اس مسجد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 صحابہ کرام کو دیکھا. یہ تابعی ہیں عبد الرحمن, 120 صحابہ کو دیکھا. ان میں سے جس کسی سے بھی کوئی حدیث یا فتویٰ پوچھا جاتا تو اس کا دل یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس کا جواب دے دے. لیکن اب معاملہ ان لوگوں کی جرت تک آ پہنچا ہے جو ایسے مسائل کا جواب دینے کے لیے جری ہو جاتے ہیں کہ اگر وہی مسائل عمر بن خطاب کو پیش آتے تو اہل بدر کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ لیتے, اکیلے جواب نہ دیتے. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں جلد بازی نہیں کرتے تھے تو پھر باقی لوگوں کو حق کہاں سے پہنچتا ہے؟ وہ جو آپ کے قریب ترین تھے اور جن کا علم باقیوں کے مقابلے میں زیادہ تھا, وہ بھی اپنی رائے پر نہیں اتراتے تھے اور اپنی رائے پر ان کو عجب نہیں ہوتا تھا کہ ہماری رائے سب سے بہتر ہے, لہذا اسی کو مان لیا جائے. ان کی صفات میں, یعنی علماء حق کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی اکثر بحث اعمال کے علم میں ہوتی ہے کہ عمل کیسے کیا جائے, یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے ان کی. یعنی جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو توجہ کس پہ ہوتی, بتائیے بولی, کہ عمل کیسے کیا جائے. اور پھر یہ کہ عمل کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں, کون سی چیزیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں, اور دل مقدر کیسے ہوتے ہیں, یعنی میلے کیسے ہوتے ہیں, اور وساوس کیوں پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ اعمال کی صورتیں قریب اور آسان ہوتی ہیں, چنانچہ ان کو پاک صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے. اور دین کی بنیاد اس پر ہے کہ آدمی برائی سے بچے, لیکن جب تک اس کا علم نہ ہو انسان برائی سے کیسے بچ سکتا ہے. ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اعمال شرعیہ کے, یعنی شرعی احکام جو ہیں, یعنی لیگل احکام, اس کے اسرار اور حکمتوں کے متعلق بحث کرتے تھے. صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے تھے کیا حلال ہے کیا حرام, یہ بھی دیکھتے تھے کہ حلال ہے تو حکمت کیا ہے, حرام ہے تو حکمت کیا ہے, اس کا راز کیا ہے کہ یہ چیز اللہ نے حرام قرار دے دی. لیکن اگر وہ معلوم نہ ہو سکے تو شریعت کے سامنے جھک جانے کو کافی سمجھتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے بس کر لیا جائے. ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ اور خیر تابعین کی اتباع کرتے ہیں, یعنی بہترین تابعین کی پیروی کرتے ہیں اور بدعات سے بچتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی باعمل علم والا بنائے. ویسے مطلب کیا ہے علماء سوء کا؟ سوء کس کو کہتے ہیں؟ ایول. تو کوئی عالم بھی ایول ہو سکتا ہے؟ علم کے ساتھ بھی کوئی ایول ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں کون سا عالم اور کون سا علم جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ علم انسان کے لیے نقصان دہ کب ہوتا ہے؟ اگر انسان کی انٹینشن اچھی نہ ہو, اگر غلط مقصد کے لیے علم حاصل کیا جائے, اور اگر دین کا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو اس سے بدترین چیز کوئی نہیں. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا جو قرآن کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے پڑھے. حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے ایسا علم سیکھے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات, اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور کون سا علم انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ بری انٹینشن میں اور کیا چیز آتی ہے؟ شہرت حاصل کرنے کی غرض, لوگ ان کی رسپیکٹ کریں, لوگ ان کو آنر دیں, لوگ ان کو بہت عزت دیں, اور دوسروں کو حقیر جانیں, دوسروں سے مقابلہ کریں, اور سٹیٹس کی خاطر, اور جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرے. یعنی عالم کا مقصد لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنا نہ ہو علم سکھا کر, بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہو اور اس سے مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. صحیح علم انسان کے اندر کیا کیفیت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر کیا چیز آتی ہے صحیح علم کی وجہ سے؟ حکمت، تقوی اور عاجزی، تواضع، ہیومیلٹی اور آخرت کی محبت. انسان کے اندر آخرت کی محبت پیدا ہو جاتی، انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ چاہنے لگتا ہے، دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی اس کا مطمع نظر بن جاتی. یہ ڈائریکٹلی ہم سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے اور بار بار ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی ہم یہ نہ سمجھیں چونکہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس لیے ہم خود بخود آٹومیٹیکلی بہت سے عیبوں سے پاک ہو جائیں گے. اور پھر وہ آٹھ باتیں کیا تھیں جو ایک شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھی کئی سالوں کے بعد؟ شقیق بلخی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد حاتم سے کہا کہ تم اتنی مدت میرے ساتھ رہے ہو، مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ تو کون سی تھی وہ آٹھ باتیں؟ نمبر ایک، ہر شخص کا کوئی محبوب ہوتا ہے اور میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا. نمبر دو، خود کو خواہشات سے روکنا. خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں؟ جہنم میں، اور اللہ سے دور کر دیتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے دل میں انسان کی کوئی خواہش ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ خواہشات جو ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں، اور جس خواہش سے یہاں روکا گیا ہے وہ خواہش ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرے. اب مثلا آپ کے دل میں اگر علم حاصل کرنے کی خواہش ہے تو خواہش بری ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کی خواہش ہے تو بری ہے. بنیادی طور پر بری خواہشات سے بچنا مراد ہے. تیسری چیز کیا سیکھا انہوں نے اپنے استاد سے؟ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے جس کو وہ کیا کرتا ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. تو انہوں نے کیا سیکھا کہ سب سے زیادہ حفاظت کون کر سکتا ہے ہماری قیمتی چیزوں کی؟ اللہ تعالی. تو انہوں نے جب بھی ان کے پاس کوئی اچھی چیز آتی اسے وہ کیا کرتے، اپنے پاس سنبھالنے کی بجائے اللہ کے پاس رکھوا دیتے، یعنی خرچ کر دیتے اللہ کے راستے میں. چوتھی بات کیا سیکھی انہوں نے؟ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنے حسب نسب پر، اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر بڑا فخر ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ دیکھا کہ اللہ کے نزدیک کون پیارا ہے، کس کی عزت زیادہ ہے. لوگ اپنے خاندان اور برادری کی وجہ سے عزت دار کہلاتے ہیں نا، عموماً بچوں کو بھی کیا بتاتے ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ غلط کام نہ کرنا، خاندان کے نام پہ دھبا نہ آئے، خاندان کا نام خراب نہ ہو. لیکن اللہ کے ہاں کسی کی عزت کسی خاص خاندان میں، گروہ یا برادری میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے. تو پھر انسان کو کیا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تقوی. اور پانچویں چیز، کس چیز نے ان کو مدد کی حسد دور کرنے میں؟ اس آیت نے مدد دی کہ یہ ساری اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے یا کم ہے تو یہ اللہ کے دین ہے، تو مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حاسد دراصل اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے. چھٹی چیز، ہر ایک کسی سے دشمنی رکھتا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی برا لگتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ شیطان کو دشمن بنا لیا. ساتویں چیز، کتنی دیر لگے گی صرف ریوائز کرنے میں ہم کو؟ اگر ہم اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھ لیں کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 7 منٹ، 5 منٹ؟ 10 منٹ سے زیادہ کسی کے بھی نہیں لگیں. لیکن اگر آپ، جب میں پڑھا کے ہٹتی ہوں تو اپنے نظر سے اس کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ اس کے نشان لگا لیا کیجیے، تاکہ کچھ چیزیں ذہن میں رہ جائیں، وہ آپ کو عملی زندگی میں بہت فائدہ دیں گی. اور اگر آپ پڑھ کے بھلاتے چلے گئے تو پھر تو فائدہ کچھ نہیں. آٹھویں چیز، لوگ اپنی ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی لوگوں پر، کوئی اپنے بزنس پہ، کوئی اس کے پاس جو اور نعمتیں ہیں ان پر بھروسہ کرتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ توکل اللہ. عمل کو ضائع کون سی چیز کرتی ہے؟ ریا، خودنمائی، حسد، غیبت، یہ چیزیں عمل کو ضائع کرنے والی.
السلام علیکم. میں یہ جب ان کا پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا چیزیں سیکھی، تو اٹ واز ناٹ جسٹ نالج دیٹ ہی لرنڈ، بٹ اٹ آلسو انکلوڈیڈ آبزرویشن. So when you learn, it's not just the facts that you should know, but you should also reflect on it and observe things and relate the knowledge that you're learning with everyday things.
بالکل. یعنی جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو صرف ہمارا دھیان اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ٹیکسٹ کو رٹ لیں یا کچھ فیکٹس کو یاد کر لیں یا کچھ چیزوں کی ہم کو سمجھ آ جائے. انہوں نے جو کچھ پڑھا اسے ساتھ ساتھ کیا کیا, ریلیٹ کیا. کس سے, کس سے ریلیٹ کیا؟ آبزرویشن کے ذریعے لوگوں کے ساتھ, کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے حال کو دیکھا, لوگوں کے حال کو دیکھا, اور پھر اس علم کا نچوڑ حاصل کر لیا. جسے ایک بدو آیا تھا نا آپ کے پاس, کہنے لگا کہ چند چیزیں ایسی بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کروں میں جنت میں چلا جاؤں. تو آپ نے اس کو انگلیوں پہ گن کے چند باتیں بتا دی. اس نے کہا کہ نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ, اور چل پڑا اپنا اونٹ لے کے. آپ نے فرمایا کہ جو کسی جنتی کو دیکھے ہوئے جاتے ہوئے شخص کو دیکھ لے. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا علم بھی کافی ہو جاتا اگر انسان عمل کرے, اور بہت سا علم بھی انسان کے خلاف حجت ہو سکتا ہے اگر انسان عمل نہ کرے. تو ہماری پہلی اور آخری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ یہ علم ہمارے لیے. اچھا, ہمارا عموماً ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات پڑھتے ہیں تو ہم وہ لوگوں میں ہی صرف تلاش کرتے ہیں. اچھا, لوگ کیا کر رہے ہیں, عوام کیا کر رہی, جبکہ دیکھنا کیا چاہیے, علم حاصل کرتے ہوئے کوئی بات سیکھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے, وہ بات میرے اندر ہے یا نہیں, کہ یہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں کیا یہ میرے اندر ہے یا نہیں, میں اس پر عمل کر رہی ہوں یا نہیں, میں نے اس کو سمجھا یا نہیں. تو یہ علم کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. اس کا مخاطب کون ہے؟ میں ہوں. اس کی روشنی میں کس کو مجھے انالائز کرنا چاہیے, پرکھنا چاہیے؟ اپنے آپ کو. کیونکہ عموماً ہمارا سوال کیا ہوتا ہے اس کے بعد, کہ لوگ یہ کرتے ہیں, لوگ وہ یہ کرتے ہیں, فلاں یہ کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.